بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء تبارك مختصر تفسير كدرس جاري ہے. آج کی نشست میں سورة المدثر مختصر تفسير بيان کرتے ہیں. لذلك إرشاد ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الله تعالى إرشاد، يا أيها المدثر، أي مدثر كبر من لبته، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے آپ علیہ وسلم کو پکار ہے مدثر، کہ لفظ مدثر کے معنی کپڑوں میں لپٹے ہوئے. اور یہ صورت نزول کے اعتبار سے ان پہلی صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئیں، غالباً تیسری صورت ہے. سب سے پہلے صورت العلق ہے، دوسرے نمبر صورت المزمل ہے، اور تیسرے نمبر صورت المدثر ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ صورت القلم بعض علماء کہتے ہیں. اور اگر آپ اس ترتیب سے آپ اس صورت کی جو ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو غور فکر کرنے میں آپ کے لیے ایک اچھا اور آسان خیر کا دروازہ کھلے گا. تدبر قرآن کے دروس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ صورت کا جو ترتیب ہے نزول کی، اس پہ غور فکر کریں اگر آپ، اس میں جو ابتدائی دعوت ہے اور جو بنیادی پیغام ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، بڑے خوبصورت انداز میں اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور سورۃ مدثر تعلق جو علماء نے بات کی ہے اس کے نزول کے تعلق سے، کہ وہی قصہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس گئے، اور ایک حدیث میں زملونی، زملون کا لفظ ہے، تو سورۃ مزمل نازل ہوئی. پھر جب دوسری مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک ڈر سا طاری ہوا دوبارہ، اور گھر میں پہنچے ہوئے فرمایا زمبلونی زمبلونی، فدثروہ، حدیث کے لفظ ہے. تو سید خدیجہ رضی عنہا نے کپڑے سے آپ وسلم کو لپیٹ دیا، تو انہوں نے فرمایا یا ایوہ المدثر. اور یہ جو انداز ہے ندا کے انداز سے کسی کو بلانا جو ہے یا ذکر کرنا، یہ ملاطفہ سے ہے، یعنی آپ بڑی نرمی سے بڑے پیارے انداز سے آپ بات فرما رہے ہیں. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ڈراؤ. ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اس غلطی سے جو سب سے بڑی غلطی اس وقت ہو رہی تھی، اس سے خبردار کرنا ہے. اور یہی بنیادی دعوت ہے، توحید عبادت کی طرف دعوت دینا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خبردار کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جس کی اصل وجہ بنیاد شرک اکبر ہے جو اس وقت رائج تھا اور قائم تھا، وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے. ان شرک لظلم عظیم، عظیم ظلم ہے. اور قوم اس لیے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آرام و راحت کی زندگی تھی، اب وحی نازل ہوئی ہے، اب آرام اور راحت کا وقت ختم ہوا ہے، اب جد و جہد کرنی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے، اور بنیادی پیغام کو لے کر ہی جانا ہے. اور اس بنیادی پیغام کو لے جانے کے لیے آرام اور سکون میں کمی لازم آتی ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے دعوت اور تبلیغ منسلک ہے، خاص وقت نکالا جاتا ہے علم کے لیے. سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی تربیت ہے، کہ صلاۃ اللیل ہے، نماز ہے، اپنے دل کو رب سے جوڑنا ہے، کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اور داعی ہمیشہ ہی کرتا ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ عبادات میں آگے بڑھتا ہے. سبقت ہر خیر کی طرف. اور پھر اس صورت مدثر میں اس خیر کو اب دوسروں تک پہنچانا ہے، اصل بات یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے وہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور اس پیغام کی بنیاد اور اس کی ابتدا قم فانذر، خبردار کریں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. جب شرک سے آگاہ کرنا ہے تو رب کی صحیح معرفت بھی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور جو سچ بڑا حق حق عبادت کا یہ بھی بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے. یہ شرک جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں رب، پھر شرک بھی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تنقیص کر رہے ہیں. تکبیر نہیں ہوتی، شرک میں کوئی تکبیر ہوتی ہے؟ کیا شرک سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے؟ جبکہ یہ ظالم اور جاہل یہ سمجھتے تھے شرک کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو رہے ہیں. ما یقربون ما نعبدهم الا یقربون الى اللہ زلفا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ان لوگوں نے کس سے جوڑا تھا؟ شرک سے. جب شرک سے خبردار کیا ہے تو پھر رب کی تعظیم اور تکبیر بھی کرنی ہے، کہ رب کی بڑائی بھی بیان کرنی ہے، کہ اصل حق کیا اللہ تعالیٰ کا، توحید عبادت کا سب سے بڑا حق ہے. اگر اس میں ٹھوکر کھائی کوئی شخص کھا لے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وربک فکبر، اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے معرفت جو بیان کرنی ہے. تمہارا اللہ تعالیٰ کو صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس عقیدے سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اگر حق ادا کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ربوبیت کا حق، الوہیت کا حق، اور اسماء و صفات کا حق، یہ سب تمہیں جاننے بھی پڑیں گے، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے، ماننے بھی پڑیں گے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک کرو. ثیاب کے لفظ کے تعلق سے مفسرین کے 8 اقوال ہیں. ثیاب سے مراد 8واں قول کپڑے ہیں. آپ سوچیں کہ باقی 7 قول کیا ہوں گے؟ اس میں عمل بھی ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں مختلف انہوں نے یعنی پاک کس چیز کو کرنا ہے، یہاں تک کہ گھر کی جو عورتیں بیوی کا بھی ذکر بعض مفسرین کیا کہ ان کو بھی پاک رکھنا ہے، گھر کو بھی پاک رکھنا ہے، دل کو بھی پاک رکھنا ہے، عمل کو بھی پاک رکھنا ہے. ان سب کو عربی زبان میں ثوب بھی کہا جاتا ہے. انسان جو عمل کرتا ہے وہ کب تک ہے اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. الغرض ثیاب کا طاہر، جیسا کہ اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے. آپ کی دعوت میں پاکیزی کی دعوت ہے، شرک سے آپ نے پاک کرنا ہے معاشرے کو، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بھی پاک رکھے. اس میں کپڑے بھی مراد ہیں، اس عمل بھی مراد. آپ کا عمل شرک سے اور ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے. آپ کا بدن، جسم بھی بعض علماء نے کہا ہے، اس سے مراد جسم بھی ہے، اگر سے لفظ کپڑوں کا ہے، اس کو بھی پاک رکھنا ہے. آپ کا عمل بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے گھر، آپ کا ظاہر، سب پاک ہونا چاہیے. والرجز فاہجر، جب ظاہر کی پاکیزگی کا ذکر ہوا تو باطن کی پاک ہونا چاہیے. اور کس چیز سے اصل پاکیزگی ہے؟ رجز اور رجز دو ملتے جلتے الفاظ ہیں. رجز صنم کو کہا جاتا ہے، رجز خباست کو، نجاست کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر کیونکہ صنم بھی خباست ہی ہے، تو لفظ رجز کا ہے. فہجر، دور اختیار کریں، دور ہو جائیں، حجر کر دیں بتوں کو، بت پرستی کو، شرک کو، اور ہر قسم کی خباست کو، جو بدعقیدگی ہے، سب سے دور اختیار کریں. اور اس معاشرے میں یہی رائج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر علیہ وسلم کو دور جاہلیت میں بھی شرک سے محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دور یعنی وحی نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، سبحان اللہ. اگرچہ میلے بھی ہوتے تھے، بت پرستی عام تھی، پورا گھرانہ شرک کرتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ پرورش اس وقت کون کر رہے تھے، یعنی بچپن سے پرورش کس نے کی؟ یتیم تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، دادا نے. عبد المطلب نے کیا پرورش کی؟ 300، بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، سبحان اللہ. کعبہ کے ارد گرد 307 بت تھے کہ نہیں؟ بت تھے نا. سردار کون تھا اس وقت؟ عبد المطلب. کیا اس کی اجازت کے بغیر تھے کیا؟ سبحان اللہ. تو شرک کی طرف دعوت دینے والے تھے، صرف کرنے والے نہیں تھے، اور ان کی اجازت سے یہ سب ہوا کرتا تھا. اچھا، برہنہ بدن جو قریش خود اور جو ان کے مہمان یا جن کو وہ کپڑے دینا چاہیں تو دیتے تھے طواف کے لیے، مرد و زن. اگر نہیں کسی کو عزت دیتے تھے، نہیں کپڑے دیتے تھے، تو لوگ کیسے طواف کرتے تھے؟ برہنہ بدن، کس کی اجازت سے ہوتا تھا یہ؟ عبد المطلب کے علاوہ، اچھا عبدالمطلب کے بعد کون تھا؟ ابو طالب، کہ اس کے بغیر اجازت کے تھے کیا؟ جس گھر میں پرورش پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس معاشرے کو دیکھنے کیا معاشرہ تھا، جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ رب کی عظیم حفاظت ہے واللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ورج فہجر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس گندگی سے، بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں. اور یہ ہر داعی کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ عبرت ہے اور یہ سبق ہے. ولا تمنن تستكثر، اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ رکھو. اور اس میں بھی علماء کے کئی اقوال ہیں، 11 اقوال کے قریب ہیں تقریبا مفسرین کے، کس سے مراد کیا ہے. ان میں سے یعنی بعض سلف نے کہا ہے کہ آپ زیادہ لینے کی غرض سے کسی کو کچھ مت دو. زیادہ لوگ، آپ کسی کو قرض دیتے تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے زیادہ لوں، یا آپ شرط لگاتے تو وہ سود ہے. ویسے بعض لوگ احسان اس لیے کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کرتے ہیں جس سے ان کو توقع ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ملے گا. اور دعوت کے معاملے میں انسان جب دعوت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پیاری تربیت ہے رب کی طرف سے، اور ہر داعی کے لیے ہے، انسان جب دعوت کے میدان میں قدم رکھتا ہے پھر خیر دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور علماء جب اس علم کو آگے تعلیم دیتے ہیں تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ منت احسان نہیں جتلانا. اور اس کا جو بھی آپ کو اجر یا کوئی بھی اس سے فائدہ آپ کو حاصل ہونا ہے، وہ لوگوں سے مت کی طرف مت دیکھیں، ان سے کسی چیز کی آپ نہ طلب کی توقع رکھیں نہ ہی آپ کوئی اس کا ارادہ رکھیں. کس سے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور یقین اللہ تعالیٰ کا آپ کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو اخلاص اس جملے کے اساس کیا ہے؟ اخلاص ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے. اور جب ایسا معاملہ ہو، جب آپ لوگوں کو شرک سے اور بدعقیدگی سے خبردار کریں گے، رب کی بڑائی بیان کریں گے، اور حق توحید اور سنت کی دعوت دیں گے، اپنے ظاہر باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، اور رج اور غلاظت سے، بدعت خرافات سے دور رہیں گے، اور اس پیغام کو آگے لے کے بھی جائیں گے، آپ کسی سے کچھ مانگنے کی توقع بھی نہیں رکھتے، جب آپ خیر کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، مخالفت شدید آپ کے سامنے آ جاتی ہے، بعض اوقات اپنے قریبیوں سے، اپنے پیاروں سے جو مخالفت پر اترے ہیں، رشتہ داروں سے، یا مختلف قسم کے لوگ آپ سے دشمنی لے لیں گے. تو کرنا کیا ہے اس صورت میں؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے مشکل یعنی جو سامنا تھا کس کا تھا؟ اپنے ہی قریبی رشتہ دار مخالف ہو گئے، اور سخت مخالفت، تہمتیں لگانا، گالیاں دینا، یعنی کوئی بھی عربی زبان میں جو سب سے بڑی گالیاں کسی معتبر اور اثر رسوخ والے شخص کو وہ دے سکتے تو انہیں چھوڑا نہیں. دیکھیں ہماری زبان میں گالیاں کیا ہوتی ہیں، عام جو بازاری گالی ہوتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ایک حکمت والے عظیم شخص کو آپ پاگل کہہ دیں، آپ کاہن کہہ دیں، جادوگر کہہ دیں، جبکہ جادوگر اور کہانت سے وہ شخص دور بھی ہے اور اس سے منع بھی کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتے کہتے ہیں پاگل ہے. قرآن کی تلاوت فرماتے کہتے شاعر ہے. اچھا عجب بات دیکھیں آپ، اس کا آگے بھی ذکر ہوگا، کیا تینوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شخص پاگل بھی ہو، کاہن بھی ہو، شاعر بھی ہو، ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، تینوں سے ایک ہو سکتا ہے نا. پاگل تو پھر وہ کاہن نہیں ہو سکتا، اگر کاہن ہے تو وہ پاگل نہیں ہو سکتا، وہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا. اور ان ظالموں نے دیکھے بغیر سوچے سمجھے یہ سارے تہمتیں لگا دی ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تو انہی کی زبانیں خود جھوٹے ثابت ہوئے. اس کا اگلی مثال دیکھیں اللہ نے کیسے بیان فرمائی ہے. تو جب ایسا معاملہ ہوگا، شدید سختی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کرنا کیا ہے؟ نہیں، صرف صبر نہیں کرنا، خاص صبر کرنا ہے. ولربک فصبر، یہاں کے صبر کا ذکر نہیں ہے، ولربک پہلے صبر بعد میں ہے. صبر کرنے والے بہت لوگ ہیں، کافر بھی جب کچھ نہیں اسے کر سکتا صبر ہی کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو رب کے لیے صبر کرتا ہے وہ صبر کا حق ادا کرتا ہے. اس لیے کئی لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بے صبری ہو گئے، طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، بے صبری ہو گئی، یا اگر آپ حق پر بھی ہیں بے صبری کی وجہ سے حق سے دور ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ صبر کا حق ادا. لوگ صبر تو کرتا ہے لیکن کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص غرض کے لیے. نہیں، غرض مقصد ایک ہونا چاہیے. کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. واللہ آپ اس کو دل میں بسا لیں اور صبر کرنا شروع کر دیں. دیکھیں، جب رب کے لیے صبر کریں گے اور پہلے صبر کرتے تھے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رب کے لیے صبر کرنے سے آپ صبر حق بھی ادا کریں، ثابت قدمی بھی ملتی ہے، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے چاہے جان بھی چلی جائے، سب رب کے لیے، رب کے حکم سے کر رہا ہوں، اس کا اجر اور جو بھلائی ہے دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا. رزق کی تلاش میں لوگ صبر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گھر کے حالت کو، گھر کے حالات، تنگی کو دیکھتے ہیں، بے صبری ہو جاتے ہیں، حرام کھا لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں. کیا یہ سب رب کے لیے تھا؟ کیا جو رب کے لیے صبر ہوتا ہے، آپ بھوکے تو مر جائیں گے لیکن آپ کا دل کبھی حرام کی طرف. اگرچہ اگر یہ حالت ہو گئی ہے کہ موت ہے، مرنا ہے اور حرام گوشت ہے، کھائیں گے کہ نہیں؟ آپ کھا سکتے ہیں ضرورت کے لیے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رشوت لے کے بچوں کو پالنا ہے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی کا مال ہتھیا کے آپ اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر شیطان شر کے دروازے کھول دیتا ہے اور معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ رب کا فصبر یہ اساس ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے صبر کرنا ہے. اب اگلی عبارت دیکھیں، رخ مڑ گیا بالکل، سبحان اللہ. صبر بھی کرنا ہے، اور یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، حق کی بات کریں، صبر کرتے رہیں. انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یاد رکھیں، کوئی آپ کی بات قبول کرے نہ کرے، رزلٹ، انجام ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا بات سنتے کتنی ہیں، درس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ میرے بھائی دیکھو، اگر آپ دیکھیں دعوت الانبیاء میں دیکھیں، اکثر لوگوں نے قبول کیا ہے یا انکار کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا ہے آخر میں؟ انکار کرنے والوں کو کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا؟ اور جو کم تعداد میں لوگ ماننے والے تھے، کتنے کمال کے لوگ نکلے. اور کس طریقے سے اس تسلسل دعوت الانبیاء اور دعوت الرسل جو ہے، یعنی سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک، یہ دعوت کس تسلسل سے جاری ہے جبکہ کم ترین لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حق ظاہر ہے کہ نہیں، غالب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، دشمنوں کا کیا ہوگا؟ سن لیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب سور میں پھونکا جائے گا، وقت آنے والا ہے، یہ دنیا، اس دنیا نے جانا ہے، یہ دنیا آئی ہے جانے کے لیے ہے، اصل زندگی، اصل ابھی زندگی آنے والی ہے. سور میں پھونکا جائے گا، یہ پوری دنیا تباہ فنا ہو جائے گی، یہ کافر بھی مر جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. وہ دن جو ہے، یہ دن سور پھونکا جائے گا، بہت بڑا دشوار اور سخت دن ہوگا. کس پر سخت ہوگا؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہ ہوگا. تو کس پہ آسان ہوگا؟ خوشخبری دیکھیں، وعید ہے اہل کفر کے لیے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے. کیونکہ اس وقت جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ دو قسم کے لوگ سن رہے تھے، آج بھی وہی دو قسم کے لوگ سن رہے ہیں اور تا قیامت سنتے رہیں گے. اہل کفر کے لیے شدید وعید ہے، قیامت قائم ہوگی، تم کفر پر قائم ہو، ضد پر اور ہر درمی پر قائم ہو، اور مخالفت توحید اور سنت کو حق کر رہے ہو، قیامت کے دن مرنے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے؟ جب حساب کا وقت شروع ہو جائے گا. کافروں پر آسان، یعنی بڑا آسان نہ ہوگا، بڑا سخت ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے آسان ہوگا، یہ ہر کافر کے لیے. اب ایک شخص کی مثال جو اس وقت شدید تکلیف پہنچاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عبرت ہر اس شخص کے لیے جو اہل حق کے خلاف مہم چلاتا ہے اور ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کی مخالفت، تہمت، جھوٹ، فریب اور کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ حق کو اگر ختم نہیں کر سکتا ہے، دبانا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو یعنی حق پر غالب کرنا چاہتا ہے، سب کے لیے عبرت ہے. اور خصوصی طور پر وہ شخص جو اس وقت ہر درمی پر اترا ہوا تھا اور شدید تکلیفوں پہنچا رہا تھا، وہ یہ ذکر ہے الولید بن مغیرہ کا. دیکھیں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بغیر نام لیے ذکر فرمایا ہے، اتنی معروف اور مشہور تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہی شخص ہے، کوئی اور نہیں ہے. اگر اس وقت مخالفت کرنے والے بہت سارے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، کتنے اور لوگ تھے، لیکن یہ جو چند آیتیں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام میں، والا روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس شخص کا اللہ تعالیٰ مذمت فرماتے ہوئے سختی سے انکار بھی کیا ہے، رد بھی کیا ہے، اس کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس بندے اپنے کانوں سے ان آیات کو سنا ہے اور انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. علماء فرماتے ہیں اکیلا پیدا کیا میں دو معنی ہیں، ایک تو اکیلا میں نے پیدا کیا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کو پیدا کرنے میں، اس لیے اس کا حساب بھی میں نے ہی لینا ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے. دوسرا، اس شخص کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کے بھی دو علماء کہتے ہیں معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اکیلا تھا جیسے اور بھی اکیلے تھے. انسان ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتا ہے؟ اکیلا ہوتا ہے، ٹوین بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اکیلا ہوتا ہے. اس کو اس وقت کس نے اس کی خاص تربیت کی ہے ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے کی ہے. اچھا، جب دنیا میں آیا اکیلا ہی آیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ورید بن مغیرہ کے بارے میں جیسے کہ سورت القلم میں بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہ تھا، دعی کہتے ہیں اسے شخص کو، عتل بعد ذلک زنیم کا لفظ آیا ہے، اسی شخص کا ذکر ہے. تو اکیلا تھا اس اعتبار سے بھی. اچھا، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، میں جانوں اور یہ جانے، اور ہر اہل شرک، ہر مخالفت کرنے والا جان لے، یعنی حساب ان کا میں نے لینا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، آپ کو یہ تکلیف ہی نہیں پہنچائیں گے، یہ زبان کلامی کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ہی نقصان کسا زبان اکٹھا کر رہے ہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اچھا اب اکیلا تو ہے شخص، لیکن دیکھیں نعمتیں، دیکھیں خاص اس بندے کے لیے. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے لیے میں نے اسے مال ممدود عطا فرمایا، مال ممدود دیا. اچھا، مال کثیر کیوں نہیں ہے؟ کبھی سنا مال کے ساتھ لفظ کون سا ہوتا ہے عام طور پہ؟ اچھا، ممدود اور کثرت کثیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھ والله ایک ہے، لفظ میں نور ہے. ممدودہ سے مراد مال کثیر جو زیادہ دیر تک ہمیشہ رہنے والا ہو، لانگ لاسٹنگ. اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں معنی کے اعتبار سے بھی اور حقیقتاً حص کے اعتبار سے بھی، مکہ سے لے کے طائف تک اس بندے کے باغات تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، آپ چلتے جاتے اس بندے کا یہ مال اور یہ مال کثیر آپ کو نظر آتا جاتا تھا. مال کون سا ہے؟ ممدود، سبحان اللہ. اور لمبے عرصے تک اس بندے کے ساتھ رہا. اچھا، بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ لوگ تو روزگار کے لیے، چھوٹی چیز کے لیے یعنی خوش ہو جاتے ہیں. اس بندے کے پاس مال ممدود تھا. اچھا، وبنین شہودا، اور بیٹے نرینہ اولاد جو ہمیشہ نظر کے سامنے حاضر رہنے والے تھے. اچھا، اس زمانے میں بیٹیاں جو تھیں، لڑکیاں، بیٹیاں کیا تھیں؟ مصیبت تھیں، عار تھیں، شرمندی کے باعث تھیں. کیا کر دیتے تھے؟ قتل کر دیتے، زندہ گاڑ دیتے تھے. اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں 10 سے زیادہ بیٹے تھے، وحیدہ پہلے اکیلا تھا، 10 سے زیادہ بیٹے تھے. اچھا، ایک تو یہ نعمت، دیکھ نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس بندے پر. ایک نرینہ اولاد کا ہونا الگ نعمت ہے. اچھا، نرینہ اولاد بیٹا تو ہے لیکن نافرمان ہے، مصیبت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں، فرم بردار ہے. اچھا، فرم بردار ہے لیکن سامنے نہیں رہتا، کام میں لگا رہتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے سامنے آتا ہے نہیں، آپ کی ہیلپ کرتا نہیں ہے. اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے کہ اولاد ہو، نرینہ بھی ہو، فرم بردار بھی ہو، اور آپ کے سامنے بھی رہنے والی ہو، اور یعنی ایک یا دو، سارے کے سارے ہمیشہ حاضر رہتے خدمت کے لیے، ہمیشہ حاضر رہتے، جس جہاں پہ جاتے، جس مجلس میں، سب ساتھ ہوتے، گھیر لیتے. اس طریقے سے نعمت ہے کہ نہیں؟ عظیم نعمت ہے. ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہر چیز کو مہیا اور آسان کر دیا ہے. مہد کسے کہتے ہیں؟ بچے کے کارنر کو کیا مہد کہا جاتا ہے نا، مہد صبیہ، یعنی جو آسان راستے مہیا کیا، اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیے. کہتے جہاں پر وہ بندہ تجارت کے لیے کوئی پیسہ لگاتا، اس میں بہت سارا پیسہ مل جاتا، نقصان ہی ہوتا تھا اس بندے کو، جہاں پر جاتا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا تھا، اس کے لیے آسانی کر دیتا تھا. یہ ساری کیا حجتیں قائم ہو رہی ہیں. واللہ میرے بھائی، ہم نے، ہر انسان نے ایک ایک نعمت کا الگ الگ سے جواب دینا ہے. اچھا، ثم يطمع أن أزيد يبي طمارك تاكي مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو دیا ہے. دیکھو اللہ کو رب تو مانتے تھے نا, خالق مالک رزق دینے والا مشکل شہادت رب, یہ مانتا تھا, وہ بھی مانتا تھا, لیکن وہ سچے معبود ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کبھی. ساری دشمنی بھی اسی بنیاد پہ تھی. اس لیے ام فانذر کیوں فرمایا ہے, خبردار کرے, آگاہ کرے شرک سے. اس کے دو اقوال, ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے مزید عطا فرمائے گا, وہ یہ توقع کرتا تھا, وہ یہ تما کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میری اچھی تو آخرت بھی میری اچھی ہوگی. اے محمد تو جو کہتا ہے کر, کہ کہہ لے جو کرتا ہے تو کر لے, اور دونوں معنی یہاں پہ سامنے آ گئے ہیں. ثم یطمع ان ازید, جواب کیا ہے؟ کل, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ایسے نہیں ہونے والا کبھی. جو دنیا میں ہے وہ وقتی طور پہ ہے, استدراج ہے, ڈھیل ہے. سبحان اللہ, کل ہرگز نہیں, ایسے نہیں ہونے والا, اس سے زیادہ کیا امید مت رکھو. انہ کان لآیاتنا عنیدا, بے شک ہماری آیتوں کے لیے شدید مخالفت, عناد رکھنے والا شخص ہے. عناد ہر درم مخالف کو کہتے ہیں. سأرهقه صعودا عن قریب, اسے بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا, یعنی اسے تکلیفیں میں دوں گا. عن قریب, سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سب سے بڑی پکڑ کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. اور دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ اس ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اس کے مال میں اور اس کے میں کمی ہوتی ہونا شروع ہوئی. 10, بعض علماء 13 بھی بیٹے کہتے ہیں, بعض نے 12 بھی کہا ہے. ان میں سے صرف 3 نے اسلام قبول کیا, باقی سارے کفر پر مرے ہیں. اس کا مال کچھ باقی نہ رہا, آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اس کی زندگی میں. اس کے بعد سأرهقه صعودا, ہوا کیا ہے اب دیکھیں, خوبصورت انداز ابھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ, اب عنیدہ کا جو تفصیل اب آ رہی ہے, ہر درم ہے, شدید مخالفت ہے, اس نے مخالفت کی کیسے اور سزا اس کو کس طریقے سے ملی ہے. انہو, بے شک اس نے, فکر وقدر, اس نے سوچا اور اس نے اندازہ لگایا. سوچنا, اندازہ لگانا, دل و دماغ کو استعمال کیا. فقتل کیف قدر, وہ مارا جائے اس نے کس طریقے سے اور کیسے اندازہ لگایا ہے, یعنی بہت برا اس نے اندازہ لگایا ہے. ہلاک ہو وہ, مارا جائے اس نے کتنی غلط طریقے سے, غلط اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر, پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسا برا اور غلط اندازہ لگایا ہے. دل و دماغ آ گیا نا. ثم نظر, پھر دیکھا اس نے, آنکھیں بھی شامل ہو گئی. ثم عبس و بصر, پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. چہرے کی جو تبدیل, سلوٹے میں جو تبدیلی آتی, وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اچھا, ثم ادبر و استکبر, پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا ہے. جسم کا عمل بھی شامل, وجہ بھی, سب بھی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دل و دماغ کو استعمال کرنا, آنکھ سے, اپنے دل سے, دماغ سے, آنکھ سے, جسم سے انکار کیا. وجہ کیا ہے؟ تکبر, استکبر. اچھا, فقال, کیا چیز رہ گئی؟ دل و دماغ بھی آ گیا, آنکھیں بھی آ گئی, سب آ گئی, رہ کیا گئی؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب زبان سے اس نے کیا کہنا ہے. اس لیے اسے تکبر کے بعد بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تکبر اس کے کہاں, کس طریقے سے اسے نقصان پہنچائے اور کہاں پر لے گیا, اور ہلاک کرنے کی وجہ بھی. فقتل کیف قدر, ثم قتل کیف قدر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ اس نے کہا کیا, فقال. اچھا, یہ جو سلوٹ تبدیلی تھی, عبس و بصر, سب پتہ کیوں تھا؟ وہ سوچ رہا تھا, ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جمع ہوئے سارے مشرکین جو سردار تھے, بھائی دیکھیں ہم نے کہا مجنون ہے, ہم نے کہا شاعر ہے, ہم نے کہا کاہن ہے, بات بنتی نہیں ہے, کیونکہ تینوں ایک شخص میں جمع ہو نہیں سکتے, جیسے میں ابھی میں نے عرض کیا, تو ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اس لیے ایک ایسا ان میں سے یا کوئی اور ایسی تہمت لگاؤ جس سے ہم لوگ کوئی سچے کہیں سے تو لگے, ورنہ تو ہماری مصیبت ہے. ہم نے کہہ تو دیا ہے بغیر سوچے سمجھے, اس کا حل چاہتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے یہ ٹھان لی کہ میں کچھ کرتا ہوں. اس بندے نے, اچھا وہاں پر جو گفتگو میں جو باتیں ہوئی, بھائی جادوگر ہے, کہتے ہیں میں نے جادوگروں کو دیکھے, جادوگر نہیں ہے. شاعر ہے, شاعروں کے میں نے شاعر بھی سنی ہے, شاعر نہیں ہے. کاہن, کہانت والوں کو بھی دیکھے, کاہن بھی نہیں ہے. جھوٹا کہتا کذابین, کبھی تو ہم خود کہتے صادق الامین ہے, تو جھوٹا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سب جب دوسرے کہا, اچھا میں گھر میں جاتا ہوں. جب یہ باتیں کی تو لوگوں نے کہا سب, یعنی یہ تو دین سے نکل گئے, تو یہ تو محمد, جیسے کہتے محمدی ہونے, یعنی اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برا نہیں کہا, کوئی برائی بیان نہیں کی, بلکہ دفاع, ایک قسم دفاع آ گیا نا, تو یہ دفاع ایسے سب الولید, یہ کہا. اٹھ کے گھر میں چلا گیا سوچنے کے میں کچھ جواب دوں تو کیا کروں. ابو جہل پیچھے پہنچ گیا, بھی میں نے سنا کہ تو نے محمد کی بات کو مان لیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، سبقت ہے کوئی تو نہیں، ایسے بات تو نہیں ہے، تو ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ اب کیونکہ یہ بات تم پر آ چکی ہے، سب یہ تم بھی تمہارے بارے میں، اب اگر تم نے کچھ کہا نہیں تو اس مطلب ہے تم نے واقعی اسلام قبول کر لیا، اب وہ اس معاملے میں پھنس گیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے برے لوگ کس طریقے سے پھنساتے ہیں۔ اب اس بندے نے سوچا کہ میں کیا کروں، اب یہ دیکھیے تفصیل نے بیان فرمائی ہے، اب اس کے ذمہ کام ہے، اب تم نے جو کہنا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، اب محمد کے بارے ہم کہیں تو کیا کہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب یہ جو تبدیلی آئی تھی انہوں فکر، اگر بات واضح تو فکر کی ضرورت تھی، پریشان تھا نا کہ کیا کہوں۔ کمال ہے واللہ، ایک شخص آپ کے ساتھ 40 سال رہتا ہے، آپ اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتے، پکڑی کو غلطی، فکر وقدر، سوچ سو کے تھک گیا، کوئی جواب نہیں ملا، کوئی تہمت نہیں، پھر اندازے لگائے کہ اچھا یہ تہمت لگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک اندازہ اللہ نے پہلے زبان سے بعد میں اللہ نے پہلے جان لیا، فقط لک فقدر ثم قلت لک فقدر، اللہ نے پہلے بیان فرما دیا، اچھا ثم نظر وعبس وبصر، کیوں ہوا؟ اچھا شاعر کہوں تو کیا کیا ہو سکتا ہے، اگر کاہن کہوں تو کیا کیا اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے، کذاب کہوں تو ہو نہیں سکتا، اس لیے ایک بات میں کرتا ہوں، اس میں سے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ ساری تبدیلی کس لیے ہے؟ تذبذب کا شکار ہے، سبحان اللہ۔ فقال، نتیجہ نکلا اور یہ کہا، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، جو قرآن ہے یہ تو جادو ہے جو سابقہ زمانہ سے محمد لے کے آیا ہے، ایک نئی بات نہیں ہے، جادو یہ، ان هذا الا قول البشر، یہ قول بشر ہے، محمد کا اپنا قول ہے یا کسی اور سے محمد نے بیان کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جادو ہے یہ قرآن، اور یہ قول کس کا ہے؟ رب کا قول ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانیں گے، یہ قول بشر کا ہے۔ یہاں پر کاہن نہیں کہا، کہہ نہیں سکتا تھا، یہاں پر جادوگر نہیں کہا کہ یہ جادو جو لے کے آیا ہے، لیکن قول بشر کا ہے، اور نے جان چھڑا لی، یعنی دوسرے دبے لفظوں میں کیا ہے، جادوگر ہی ہے اور جادو ہی ہے، کیونکہ جادوگر نہیں کہہ سکا، سبحان اللہ۔ اچھا ان هذا الا قول البشر، نتیجہ سے اصلی ہی سقر، ان قریب میں اسے سقر کی آگ میں جلاؤں گا، داخل کروں گا، اللہ نے فرمایا، یہ اس کا نتیجہ ہے آخرت میں۔ وما ادراک ما سقر، تحویل ہے سقر کی، یہ عام بات نہیں ہے، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جنے کہ سقر ہے کیا، کہ عام بات نہیں ہے، سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ چھوڑتی نہ کو باقی رکھتی ہے، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا لواحۃ للبشر، خصوصی طور پر جوس دینے والے آدمی کو جلا دیتی ہے، جوس دینے والی آگ ہے، اور بشر انسان کو کہتے ہیں، اور بشر بشرا سے ہے، سبحان، دیکھیں لفظ کیسے عمدہ و زبردست ہے، میں نے کہا ایک لفظ میں نور ہے، انسان نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ بشر، بشر بشرا سے ہے، اور جہنم کی آگ کس کو جلاتی ہے؟ جلد کو، بشرا جلد جو ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس جلد کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ عذاب مسلسل اور دائمی رہے جہنم میں، نعوذ باللہ۔ علیہ 19، اس جہنم میں 19 دروغ مقرر ہیں، فرشتے جو عذاب دیتے رہیں گے۔ اچھا ایک اور آزمائش ہے اس آخر جملے میں، اچھا اب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ مجھے ہر درمی پہ اترتے ہیں، انہوں نے باقی سب کو چھوڑ کے اس جملے کو پکڑ لیا، علیہ 19، اور کہا کہ 19، ہمارے تو اتنا بڑا لشکر ہے، 19 کیا کریں گے؟ جیسا ابو جہل نے کہا تھا، فلید عنادی سند الزبان، نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلاً فرشتوں کا ذکر کیا، الگ فرشتے عذاب دیں گے، اور 19 کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہ کون سی بات ہے؟ میرا جو نادی ہو، جو ہمارے جیسے دوست احباب ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ایک لشکر جیسے گینگ ہوتا ہے، اپنے گینگ بنائے ہوئے تھے، تو میرے جو ہیں وہ میں لے کے آؤں گا، دیکھوں گا، اور منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے، کہ میں نے تمہیں دوبارہ کعبے کے قریب سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں تمہارے سر کو رون دوں گا اپنے پاؤں سے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ نماز پڑھنا شروع کر، سجدے میں تھے، تو ابو جہل آگے گئے، اپنے قسم کھائی تھی، اب قسم پوری کرنے کے لیے، یوں دیکھا اچانک پیچھے پلٹا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، سفید، ڈر کے مارے، انسان ڈر تاری ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، تو پوچھے کیا ہو گیا، آپ تو سر کو چلنے جا رہے تھے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں واللہ میں نے عجیب سی چیز دیکھی، آگے خندق دیکھی، کچھ اٹھتی ہوئی چیزیں میں نے دیکھی، اگر ایک قدم اور بڑھاتا تو یہ مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ ابو جہل گواہی دے رہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے فلید عنادی یہ سند الزبانیہ، بلائے جو بلائیں، ہم تو زبانی فرشتوں کی ایک قسم، وہ اس کو ان کو بلائیں گے، دیکھیں تمہارا کیا حشر کرتے ہیں. اور اس سے تو اپنے نادیہ کو بلائے بھی، پیچھے بھی کھڑے تو کچھ نہ کر پائے، لیکن صرف دیکھ کر ان فرشتوں کو دہل گیا ابو جہل اور پیچھے ہٹ گیا. اب یہ جو آزمائش ہے، 19 کا لفظ جو آیا ہے، 19 فرشتے ہیں، 19 داروغے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنائے جو داروغے ہیں جہنم کے مگر فرشتے، یعنی صرف فرشتے ہی ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، اور ہم ان کی تعداد صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے جو کافر ہے، کافروں کے لیے آزمائش ہے. فیل ہوئے کہ نہیں اس آزمائش میں، ناکام ہوئے کہ نہیں، ناکام ہوئے، انہیں مذاق اڑایا، نہ کہ حق کو قبول کر کے مذاق اڑے کہ 19 کی کیا بات ہے، محمد تو کہتا ہے 19 ہے، 19 کیا کریں گے ہمارا، نعوذ باللہ. اچھا، دوسری آزمائش کس کے لیے؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جن کو کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں. یہود و نصارہ کی کتاب میں بھی، تورات انجیل تحریف سے پہلے بھی 19 کا ذکر ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے، قرآن میں 19 کا ذکر ہے، تو یقین ہوگا کہ نہیں ان کو، آزمائش ہے کہ نہیں، کہ یہود و نصارہ بھی مان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. کیونکہ 19 کا جو لفظ بیان فرما رہے ہیں جہنم کے دوروغ، تورات انجیل میں وہی لفظ موجود ہے، تو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر نہیں رکھتے تو حجت اوپر قائم ہے کہ نہیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اچھا اہل ایمان کے لیے کیا آزمائش ہے یا ان کے لیے کیا بھلائی ہے؟ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اہل ایمان کے لیے ایمان میں زیادتی اور مضبوطی ہے. اچھا، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو جن کو کتاب دی گئی وہ شک و شبہ میں نہ رہے. والمؤمنون، اور مومن بھی. اچھا، اور آزمائش کے تیسری چوتھی اہل نفاق کے لیے، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ کہیں جن کے دل میں مرض ہے، یعنی منافقین جو ہیں اور کافر جو ہیں، کیا کہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرورت ہے کہ کیا ارادہ فرمایا ہے، اس مثال کی ضرورت کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جواب کیا ہے؟ كَذَلِكَ، اسی طریقے سے، يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت دے دے، حق سے یا تو گمراہ کر دے یا تو حق کی طرف ہدایت دے دے. وَمَن يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے لشکر کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تم تو 19 کی بات کرتے ہو، اللہ کے کتنے لشکر ہے، یعنی تمہیں اعتراض 19 پہ ہے، اللہ کے اتنے لشکر کا آپ جان بھی نہیں سکتے ہو. جنگ احزاب میں کس طریقے سے شکست ہوئی، ان احزاب کو، بڑی طاقت کو، کون سے لشکر تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا، ریح تھی، اور فرشتے جو آپ کو نظر نہیں آتے تھے، وجنود لم تروها، ایسے میرے لشکر جو جن کو تم نے دیکھا نہیں، نہ تم دیکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، ابراہ کو کس چیز سے اللہ تعالی نے تباہ کیا، ہلاک کیا؟ طیرن ابابیل. سبحان اللہ، اللہ تعالی لشکر کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر، اور یہ جو قرآن مجید ہے اور یہ جو ساری ابھی بات ہوئی ہے، یہ بشر کے لیے نصیحت ہے. وما هي الا ذكرى، یہ بشر کی نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جسے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے کیا کہا؟ جادو ہے، یا بشر کا قول ہے، یہ بشر قول نہیں بلکہ بشر کے لیے نصیحت ہے. جو چاہے اسے قبول کر ہدایت یافتہ ہو جائے، جو چاہے اس سے انکار کر دے اور گمراہ ہو جائے. کلا والقمر، اب بات نے مزید ایک اور رخ اختیار کیا ہے، ایک نئے انداز کے ساتھ اسی پیغام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، ایک نئے طریقے سے. کلا والقمر، نہیں نہیں بات ایسے نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو. سبحان اللہ، تضادات دیکھیں ذرا. چاند، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب اس کی روشنی شروع ہو جائے اور روشن ہو جائے. انہا لإحدى الكبر، بے شک یہ دوزخ کی آگ جو ہے، جس کے مذاق اڑا ہے جو نہیں ماننے کے لیے تیار، کیونکہ بعث کے منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بھی منکر تھے، تو جنت بھی منکر تھے، اور جہنم کے دروغوں کو بھی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اصل بات یہ ہے، چاند کی قسم رات کی جب وہ جانے لگے اس کی قسم، اور دن کی جب صبح اور صبح کی جب وہ روشن ہو اس کی قسم، کہ دوزخ جو ایک بڑی آفت ہے. انہا لإحدى الكبر، ایک بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر لوگوں کو ڈرانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے ذکر سے لوگوں کو ڈراتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور راہ راست اختیار کریں، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے، یا پیچھے رہے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں ہم لوگ ایک جگہ پر کبھی قائم نہیں ہو سکتے، یا تو آگے پر اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں یا پیچھے اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں۔ سٹیٹک کوئی بھی شخص نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم مکلف ہوئے ہیں، اس تکلیف سے عاقل بالغ ہوئے ہیں، مکلف ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے مرتے دم تک دونوں میں سے ایک راستہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، یا تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے رب کے قریب ہوتے رہو گے، یا اس کے برعکس صراط مستقیم سے دوری اختیار کرتے ہوئے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے رب سے دور ہوتے رہو گے، نعوذ باللہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اس کے بدلے میں اپنے عمل کے بدلے میں گروی میں ہے۔ انسان جو بھی، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں میرے بھائی، واللہ یہ ہم آگے بھیج رہے ہیں اور اس عمل کی ہم گروی میں ہیں۔ گروی جانتے ہیں کیا ہے؟ نہیں چھٹکارا ملے گا جب تک اس کا بدلہ نہ دیا جائے گا۔ گھر گروی میں ہوتا ہے، جب اس کی پیمنٹ کرتے تو گھر کی گروی سے آپ چھٹکارا اسے دلاتے ہو۔ ہماری جانیں ہمارے عمل کی گروی میں ہے۔ اچھا ہے تو بدلہ کیا ملے گا؟ اچھا ملے گا، اس سے اچھا، اچھا ہے تو اس سے اچھا ملے گا، اچھا کے برابر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اگر برا ہے تو پھر اس کے برابر، اس اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ احسان کرنے والا ہے، بھلائی کریں گے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اگر نہ فرمانی کریں گے تو انصاف ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین دہنی طرف والے، اہل ایمان، دنیا میں ایمان والے تھے اور آخرت میں اہل یمین والے ہیں، دہنی طرف۔ جب نیکیاں لے کے آئے ہیں اور ان کے جو پڑھنا ہے نیکوں کا غالب آ گیا ہے، برائیوں کے پڑھنے پر بھاری پڑ گیا ہے، اب یہ کسی کی گروی میں باقی رہے؟ اس سے استثناء ہے، ان کی انہوں نے اپنے نفس کو پہلے ہی بچا لیا الحمدللہ۔ تو یہ اپنے، یعنی آج ہم متعین کرنا ہے اپنے ایمان و عمل صالح سے، تقوی سے، اپنے رب کی نزدیکی سے کتنی ہم نزدیک ہیں اپنے رب کے، اور نتیجہ یہ ہوگا قیامت کے دن۔ الا اصحاب الیمین، اب اصحاب الیمین کے تھوڑے سے چند آیت میں بڑے پیارے ذکر ہیں۔ فی جنات، کہاں ہوں گے یہ؟ جنتوں میں، جنت، جنات، باغات میں۔ اچھا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر مختلف آیات میں، یہاں پر ایک خصوصی طور پہ ایک چیز کا ذکر ہے۔ یہ تساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، وہاں پہ گفتگو بھی ہوگی، جنت میں گپ شپ بھی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور بہت ساری باتوں میں سے ان کا بھی ذکر ہوگا جو دنیا میں اہل شر ہیں اور مجرم ہیں۔ اچھا، فی جنات یتساءلون، کس کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، جو دنیا میں جرم کیا کرتے تھے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ ما سلککم فی سقر، اچھا، یتساءلون دو طرفہ ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں آپس میں۔ ما سلککم نہیں ہے، ما سلککم کو وہ، ما سلککم، اب مخاطب کون ہے؟ وہی جہنمی ہے، کہ براہ راست کس طریقے سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، گویا کہ یہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، یا تم جہنم رسید سقر میں کیوں ہوئے؟ پہلے کیا ذکر، سقر کا ذکر پہلے گزر گیا نا، وما ادراک ما سقر۔ اب سقر میں، اب خاص طور پہ ولید بن مغیرہ سن رہا ہے کہ نہیں، اس کا ذکر بھی ہوا ہے، معروف بھی تھا وہ اس بندے کے بارے میں ہے۔ اب جو لوگ وہاں پر ہیں، وہاں پر پہنچ چکے ہیں، مرنے کے بعد کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، کیا سنبھلا وہ؟ تب بھی نہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی حجت کی بات ہوتی ہے کیا؟ اللہ نے ہر حجت تمام کی ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں اور انتہا طریقے سے، یعنی کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہنے والا۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں، یا تمہیں کون سی چیز، کس چیز نے سقر میں لے گئی، کیوں سقر میں تم داخل ہو؟ قالوا، اب ذرا جواب سنیں ذرا، قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلی وجہ مجرموں نے کہا جو سقر میں اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے نعوذ باللہ، جہنم کی آگ کی جو سزا کی جو وجہ ہے سب سے پہلے، لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، بے نمازی تھے. آج بے نماز سن لیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیسے ہونے والا ہے؟ پانچ نمازیں میرے بھائیو فرض ہیں، صرف واللہ پانچ ہیں، پانچ نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے، جن کا اگر وقت دیکھیں، اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ بھی پڑھیں تو ایک گھنٹہ نہیں لگتا، پانچ نمازوں کو ایک گھنٹہ نہیں لگتا میرے بھائیو. چوبیس گھنٹوں میں سے ہمارے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہے رب کے سامنے سر جھکا کے اس فرض نماز کو ادا کرنے کا. اچھی طرح سن لیں، سب سے پہلے وجہ جہنم میں سقر میں عذاب کی، قالوا لم نکن من المصلین. دوسری، ولم نکن نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ تو اپنی ذات کے لیے کوئی خیر کر کے آئے ہیں، نہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور مسکین کی، کسی اور کے لیے اس خیر کو ہم نے، یا اس کے لیے کوئی بھلائی کی ہم نے کچھ کیا تھا. اور مسکینوں کا کھانا کھلانا تو ہر بندے کا دل کرتا ہے. یہ ایسے عجیب سے لوگ تھے کہ نہ تو خود اپنے کے کوئی خیر کر کے آئے ہیں، نہ دوسرے کے لیے کوئی خیر خواہ تھے اس دنیا میں. کرتے کیا تھے پھر؟ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ دوسروں کے لیے کوئی خیر کا کام کر کے آئے ہو، تو کرتے کیا تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے. وقت ضائع کرنا ہے، باتیں کرنی ہیں، بےسود باتیں، بےہودہ باتیں، شرک کی باتیں، بدعات کی باتیں، خرافات کی باتیں، نافرمانی کی باتیں، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت، یعنی ہر وہ راستہ اختیار کی جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں کسی کے ذکر کر رہے ہیں، شر میں شامل ہو جانا ہے. بعض لوگ بڑی بری عادت ہے، چغل خوری میں اور غیبت میں نعوذ باللہ انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے نعوذ باللہ. خاص جہاں پر بیٹھتے ہیں اگر ماحول بالکل صحیح ماحول ہوگا، ان کے آنے سے ایک بات کریں گے، دو باتیں کریں گے، دوسرے لوگ بھی ان کے جال میں پھنستے جائیں گے اور غیبت عام ہو جائے گی. سن لیں اچھی طریقے سے، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم یوم دین کو جھٹلاتے تھے. بد عقیدگی، کفر عقیدہ کوئی بھی ہو، اس کی ایک مثال ہے آخرت پر ایمان نہ لانا، آخرت کا انکار کرنا، شرک، بدعات، مکفر سب اس میں شامل ہے. تو یہ شخص اپنا جائزہ لے رہے ہو، دیکھ لیں کہ کہیں کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کرنے والا، اپنے رب سے دور تو نہیں ہونے والا، جس کی وجہ سے وہ یہ ترتیب دیکھیں ذرا، تکذیب یوم الدین، نخوض مع الخائضین، لم نکن نطعم المسکین، لم نکن من المصلین. اگر یوں دیکھیں تو یہ چیزیں لازم مرزوم لگتی ہیں نعوذ باللہ. بد عقیدگی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور ایسی باتوں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو حق سے دور لے کے جاتی ہیں. پھر انسان کے دل میں کوئی خیر باقی رہتا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا، پھر اس دل میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، نہ تو پھر انسان اپنے کوئی بھلائی کر سکتا ہے، دوسرے کو کوئی بھلائی کے بارے میں سوچ سکتا ہے نعوذ باللہ. کب تک یہ معاملہ رہا؟ حتی اتانا الیقین، مرتے دم تک بے نمازی تھے، مسلم کھانا نہیں کھلاتے تھے، بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، اور بد عقیدگی میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے تھے، آخرت کا انکار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، ہمیں موت آ گئی. اعتراف جرم اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا، آج وقت اعتراف کا، اے اللہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، آج وقت ہے اپنے اقرار جرم کا. اس وقت سوائے حسرت کے، یہ سب کیا ہے؟ حسرت بھری باتیں ہیں، حسرت بھری باتیں، سقر جہنم کے اندر حسرت پہ حسرت ہے. یعنی کاش ہم نمازی ہوتے، کاش ہم مسکینوں کھانا کھلانے والے ہوتے، کاش ہم بےہودہ باتیں کرنے نہ ہوتے، کاش ہم آخرت پر ایمان لے آتے تو آج یہ برا دن نہ دیکھنا ہوتا. ارے زندگی ساری اسی میں مگن رہے، حتی اتانا الیقین، سبحان اللہ، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، بے نمازی توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. جو مسکینوں کھانا نہیں کھلاتا، دوسروں کی جو بھلائی نہیں کرتا ابھی وقت ہے، ابھی بھلائی کر سکتا ہے. جو بےحدہ بات میں لگا رہتا وقت ضائع کرتا رہتا، ابھی وقت ہے اپنی زبان کو لگام دینے کا اور حق بات کرنے کا. اور اگر کوئی بدعقیدگی میں کوئی شخص مبتلا ہے تو ابھی وقت ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کا. اب انجام حتی اتانی نقی، موت آ گئی ہے اسی چیز پہ. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو شفاعت کو کوئی شفاعت کام نہ دے گی. شفاعت کام دے گی اہل ایمان کو جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کی موت ہوئی کبیرہ گناہوں پر، لیکن اہل ایمان میں سے ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر لگ گئی، شیطان غالب آ گیا، موت آ گئی، لیکن کفر پر نہیں آئی، بدعقیدگی پر نہیں آئی. کفر آئے کسی کبیرہ گناہ پر، موت آئی کسی کبیرہ گناہ پر، ان کو تو شفاعت کام آئے گی. لیکن ان کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تکذیب کرنے والے ہیں، بے نماز جو ہیں، کوئی نماز تر کرنا کفر ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فما تنفع شفاعۃ الشافعین، کسی بھی سفارشی کی سفارش کے کام نہ آئے گی. اب انداز میں پھر بدلتا ہے، واپس جہاں سے شروع ہوا تھا پھر مشرکین قریش کا ذکر ہے اور ولید وغیرہ ان کا ذکر ہے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے کیوں منہ پھیرتے ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن المغیرہ، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر جو مشرکین تھے اس زمانے میں، جو شدید تکلیف پہنچاتے تھے، مخالفت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں؟ کن، اچھا مثال دیکھیں، کیسے منہ موڑتے ہیں؟ صرف منہ نہیں موڑتے، حق سے کیسے دور بھاگتے ہیں؟ بڑی خوبصورت مثال ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں. سبحان اللہ، حمر مستنفرہ، گدھے کی جو مثال دی جاتی ہے بے وقوفی میں، اس میں دی جاتی ہے فرام بے وقوف، یعنی گدھے کیا ہے، بے وقوف ہے. اتنی بڑے بے وقوف لوگ یعنی ثابت ہوئے ہیں کہ اتنی آیات بینات بیان کرنے کے باوجود ماننے کیا مانا ہے؟ سورۃ مدثر اگر پڑھ لیتے، سنا تو ہے انہوں نے، اگر غور بھی نہ کرے، اگر لفظ کو بھی اچھی طرح صرف ایک دفعہ دل سے سن لیتے، کافی تھا ان کے لیے کہ نہیں ہدایت کے لیے، تو اس سے بڑا قرب بیوقوف ہے. کأنہم حمر مستنفر، بھاگتے ہوئے گدھے کچی سے بھاگ رہے ہیں. فرت من قسورہ، یعنی بھاگنے کی انتہا، جب گدھے جان بچانے کے لیے، جب شیر حملہ آور ہوتا ہے، شیر سے فرار ہوتے جان بچانے کے لیے، کیسے فرار ہوتے ہیں؟ گویا کہ حق سے ایسے فرار ہونے والے ہیں. اندازے میں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. جیسے گدھا، جیسے جانور جس کا شکار ہونے والا ہے، اور گدھے کی مثال عمدہ مثال ہے واللہ یہاں پہ، جیسے جان بچانے کے لیے کتنی زور لگاتا ہے گدھا، یعنی اپنے تن من کا، جان کا مسئلہ ہے نا، زندگی موت کا مسئلہ ہے، ساری طاقت لگا دیتا ہے، اور ان لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی، ساری طاقت لگائی ہے حق سے دوری اختیار کرنے کی. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اچھا، قسورہ کا لفظ جو ہے، بعض لوگوں نے جو عرب تھے نا، اب عرب کے مختلف وہاں پہ قبیلے تھے، اور بعض قبیلوں میں یہ لفظ معروف نہیں تھا. تو ایک شخص بزرگ کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھ محمد، ہم نے ایک غلطی پکڑی ہے. کیا غلطی؟ کہتے قسورہ کا لفظ کہتے عربی، قرآن عربی کا ہے، تو عربی ہے نہیں، یہ کہاں سے پتہ لفظ لے کے آئے؟ اب ہمیں یقین ہوا، اب ہمیں پتہ چلا کہ قسورہ جو ہے یہ کسی عجمی کا، ہم کہتے عجمی سے کسی سے لیا ہے، یہود و نصارہ کسی سے، یہ قرآن قول البشر ہے، تو قسورہ کا لفظ لے کے اللہ نے خود پھر مزید آزمایا، ایک لفظ سے آزمایا ہے. تو اس شخص گفتگو کر رہے تھے کہ قسورہ کا لفظ ابھی پکڑتے ہیں، تو ایک بزرگ گزرا تو ان کو گفتگو سن لی، کہتا ٹھہرو مت جانا، قسورہ عربی کا لفظ ہے اور شعر کو کہتے ہیں، خیال رکھنا ورنہ پھر تو تمہیں یعنی بھوکی پڑے گی. سبحان اللہ، فرت من قسورہ، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سب کو کھلے کھلے صحیفے ملے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی وحی کے ذریعے. یہ لوگ وحی نہیں چاہتے بلکہ کھلی کتاب چاہتے ہیں جن میں ان کا ذکر ہو اور جو چاہتے ان اس میں موجود ہو. کیا تب بھی مانیں گے؟ یعنی تب بھی نہیں مانیں گے یہ لوگ. سبحان اللہ، کلا ہرگز نہیں، یعنی ہونے والا. اصل بات یہ ہے کلا بل یخافون الآخر، آخرت کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے. اگر ڈر ہوتا کہ کبھی ایسا ہوتا، اس کے باوجود بھی کتنی عظیم باتیں ہوئی ہیں، اور واللہ دل کو ہلا دینے والے بات خبریں ہیں، اور سزا کی بات ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آخرت پر نہ تو ایمان ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے. کلا بات، اصل بات یہ ہے کلا بل لا يخافون الآخرة آخر سدرت نہیں کل انہ تذکرہ ہرگز نہیں. یہ جو قرآن مجید ہے یا جید جس کا ذکر ہم نے سورہ مدثر میں کیا ہے دونوں معنی صحیح ہیں. یہ کیا ہے؟ بے شک یہ تذکرہ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ فمن شاء ذکرہ, جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون, اور نہیں نصیحت حاصل کریں گے الا ان یشاء اللہ, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے کے لائق ہے اور مغفرت کے لائق ہے. اہل ہے تقوی کا اور اہل ہے مغفرت کا. یہ لوگ اگر نہیں ڈرتے آخرت سے, رب سے نہیں ڈرتے, تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں ڈرنے کا. اور اگر ان کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا بچانا نہیں چاہتے, یعنی آخری لفظ میں ذرا غور کریں, مغفرت میں ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو, مغفرت رب سے مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے جو چاہے نصیحت حاصل کر لے تو ہم غالب آ جائیں گے, کریں گے, تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے ازل علم سے جان لیا ہے, اللہ کا ازل علم ہے, پیدا کرنے سے 50,000 پہلے زمین و آسمان پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے, جو لکھ محفوظ میں اللہ تعالیٰ جان لیا کہ ابو جہل, ابو لہب, ولید بن مغیرہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں. لیکن حجت قائم کر دی ہے کہ نہیں؟ کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لیں, ہر اعتبار سے پورے موضوع کو گھیر لیا ہے. قرآن مجید کا ذکر بنیاد پیغام ہے, ڈرانا ہے قرآن مجید سے, ڈرانا ہے, یہ نصیحت تذکرہ ہے, یہ بشر کا قول نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, یہ نصیحت ہے. جو چاہے نصیحت حاصل کر لے, جو چاہے منہ موڑ لے, اس کی مرضی ہے, لیکن انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا جو منہ موڑے گا, اور انجام اس کا اچھا ہے جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا, رب سے مغفرت طلب کرتا رہے گا. اور اہل کفر, اہل بدعت, اہل شرک, اہل جو معاصی ہیں, اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں, اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے تو نجات حاصل ہو سکتی ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے, تقوی کے راستے سے دور رہیں گے, مغفرت رب سے طلب نہیں کریں گے, تو پھر سقر ان کی منتظر ہے. جو توڑنے پھوڑنے والی لا تبقی ولا تذر, تو یہ ذہن میں رکھ کر اس صورت کو ایک دفعہ پڑھنے اور دیکھیں کس طریقے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ میں نے پہلے بتایا, یہ ان صورتوں میں سے ہے جو جن کا جانب پہلے نزول ہوا. اس ترتیب سے آپ پڑھیں سورۃ العلق کی مختصر تفسیر, سورۃ المزمل کی, سورۃ المدثر, پھر سورۃ القلم کی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چار صورتوں کی تفسیر ہو گئی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.